حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتاب اسلام اور اس ملک کے دوسرے مذاہب جو حضور نے سن 1904 میں تصنیف فرمائی اور 1904 میں ہی اس کا پہلا ایڈیشن شائع ہوا اور جو لیکچر لاہور کے نام سے مشہور ہے اس وقت احباب کی خدمت میں پڑھ کر پیش کی جا رہی ہے. یہ لیکچر 3 ستمبر سن 1904 کو لاہور میں ایک عظیم الشان جلسہ میں پڑھا گیا. فرمایا آج پرچہ پیسہ اخبار 27 اگست سن 1904 کے پڑھنے سے مجھے معلوم ہوا کہ حکیم مرزا محمود نامی ایرانی لاہور میں فروکش ہیں. وہ بھی ایک مسیحیت کے مدعی کے حامی ہیں, دعویٰ کرتے ہیں اور مجھ سے مقابلہ کے خواہش مند ہیں. میں افسوس کرتا ہوں کہ مجھے اس قدر شدت کم فرصتی ہے کہ میں ان کی اس درخواست کو قبول نہیں کر سکتا, کیونکہ کل ہفتہ کے روز جلسہ کا دن ہے جس میں میری مصروفیت ہوگی, اور اتوار کے دن الصباح مجھے گرداسپور میں ایک مقدمہ کے لیے جانا جو عدالت میں دائر ہے ضروری ہے. میں قریباً 12 دن سے لاہور میں مقیم ہوں. اس مدت میں کسی نے مجھ سے ایسی درخواست نہیں کی. اب جبکہ میں جانے کو ہوں اور ایک منٹ بھی مجھے کسی اور کام کے لیے فرصت نہیں, تو میں نہیں سمجھ سکتا کہ اس بے وقت کی درخواست سے کیا مطلب اور کیا غرض ہے. لیکن تاہم میں حکیم مرزا محمود صاحب کو تصفیہ کے لیے ایک اور صافرہ بتلاتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ کل 3 ستمبر کو جو جلسہ میں میرا مضمون پڑھا جائے گا وہ مضمون ایڈیٹر صاحب پیسہ اخبار اپنے پرچہ میں بتمام و کمال شائع کر دیں. حکیم صاحب موصوف سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اس مضمون کے مقابلہ میں اسی اخبار میں اپنا مضمون شائع کرا دیں, اور پھر خود پبلک ان دونوں مضمونوں کو پڑھ کر فیصلہ کر لے گی کہ کس شخص کا مضمون راستی پر اور سچائی اور دلائل قویہ پر مبنی ہے اور کس شخص کا مضمون اس مرتبہ سے گرا ہوا ہے. میری دانست میں یہ طریقے فیصلہ ان بد نتائج سے بہت محفوظ ہوگا جو آج کل زیادہ مباحثات سے متوقع ہے, بلکہ چونکہ اس طرز میں روئے کلام حکیم صاحب کی طرف نہیں اور نہ ان کی نسبت کوئی تذکرہ ہے, اس لیے ایسا مضمون ان رنجشوں سے بھی برتر ہوگا جو باہم مباحثات سے کبھی کبھی پیش آ جایا کرتے ہیں. والسلام الراکم مرزا غلام احمد قادیانی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم. اول میں اس خدا کا شکر کرتا ہوں جس نے ایسی پرامن گورنمنٹ کے سایہ میں ہمیں جگہ دی ہے جو ہمیں اپنے مذہبی اشاعت سے نہیں روکتی, اور اپنے عدل اور داد گستری سے ہر ایک کانٹا ہماری راہ سے دور کرتی ہے. سو ہم خدا کے شکر کے ساتھ اس گورنمنٹ کا بھی شکر کرتے ہیں. بعد اس کے اے معزز سامعین, اس وقت میں ان مذہبوں کی نسبت جو اس ملک میں پائے جاتے ہیں کچھ بیان کرنا چاہتا ہوں, اور جہاں تک مجھے طاقت ہے میں تہذیب کی رعایت سے بات کروں گا. تاہم میں جانتا ہوں کہ تباً بعض انسانوں کو ان سچائیوں کا سننا ناگوار معلوم ہوتا ہے جو ان کے عقیدہ اور مذہب کے مخالف ہوں. سو یہ امر میرے اختیار سے باہر ہے کہ اس فطرتی نفرت کو دور کر سکوں. بہرحال میں سچائی کے بیان میں بھی ہر ایک صاحب سے معافی چاہتا ہوں. اے معزز صاحبان, مجھے بہت سے غور کے بعد اور نیز خدا کی متواتر وحی کے بعد معلوم ہوا ہے کہ اگرچہ اس ملک میں مختلف فرقے بکثرت پائے جاتے ہیں اور مذہبی اختلاف ایک سیلاب کی طرح حرکت کر رہے ہیں, تاہم وہ امر جو اس کثرت اختلاف کا موجب ہے وہ در حقیقت ایک ہی ہے, اور وہ یہ ہے کہ اکثر انسانوں کے اندر سے قوت روحانیت اور خدا ترسی کی کم ہو گئی ہے, اور وہ آسمانی نور جس کے ذریعہ سے انسان حق اور باطل میں فرق کر سکتا ہے وہ قریباً بہت سے دلوں میں سے جاتا رہا ہے، اور دنیا ایک دہریت کا رنگ پکڑتی جاتی ہے، یعنی زبانوں پر تو خدا اور پرمیشر ہے اور دلوں میں ناستک مت کے خیالات بڑھتے جاتے ہیں۔ اس بات پر یہ امر گواہ ہے کہ عملی حالتیں جیسا کہ چاہیے درست نہیں ہیں۔ سب کچھ زبان سے کہا جاتا ہے مگر عملی رنگ میں دکھلایا نہیں جاتا۔ اگر کوئی پوشیدہ راست باز ہے تو میں اس پر کوئی حملہ نہیں کرتا، مگر عام حالتیں جو ثابت ہو رہی ہیں وہ یہی ہیں کہ جس غرض کے لیے مذہب کو انسان کے لازم حال کیا گیا ہے وہ غرض مفقود ہے۔ دل کی حقیقی پاکیزگی اور خدا تعالی کی سچی محبت اور اس کی مخلوق کی سچی ہمدردی اور حلم اور رحم اور انصاف اور فروتنی اور دوسرے تمام پاک اخلاق اور تقوی اور طہارت اور راستی جو ایک مذہب کی روح ہے، اس کی طرف اکثر انسانوں کو توجہ نہیں۔ مقام افسوس ہے کہ دنیا میں مذہبی رنگ میں تو جنگ و جدل روز بروز بڑھتے جاتے ہیں مگر روحانیت کم ہوتی جاتی ہے۔ مذہب کی اصلی غرض اس سچے خدا کا پہچاننا ہے جس نے اس تمام عالم کو پیدا کیا ہے، اور اس کی محبت میں اس مقام تک پہنچنا ہے جو غیر کی محبت کو جلا دیتا ہے، اور اس کی مخلوق سے ہمدردی کرنا ہے اور حقیقی پاکیزگی کا جامہ پہننا ہے۔ لیکن میں دیکھتا ہوں کہ یہ غرض اس زمانہ میں بالائے طاق ہے، اور اکثر لوگ دہریہ مذہب کی کسی شاخ کو اپنے ہاتھ میں لیے بیٹھے ہیں اور خدا تعالی کی شناخت بہت کم ہو گئی ہے۔ اسی وجہ سے زمین پر دن بدن گناہ کرنے کی دلیری بڑھتی جاتی ہے، کیونکہ یہ بدیہی بات ہے کہ جس چیز کی شناخت نہ ہو نہ اس کا قدر دل میں ہوتا ہے اور نہ اس کی محبت ہوتی ہے اور نہ اس کا خوف ہوتا ہے۔ تمام اقسام خوف اور محبت اور قدردانی کے شناخت کے بعد پیدا ہوتے ہیں۔ پس اس سے ظاہر ہے کہ آج کل دنیا میں گناہ کی کثرت بوجہ کمی معرفت ہے، اور سچے مذہب کی نشانیوں میں سے یہ ایک عظیم الشان نشانی ہے کہ خدا تعالی کی معرفت اور اس کی پہچان کے وسائل بہت سے اس میں موجود ہوں تا انسان گناہ سے رک سکے، اور تا وہ خدا تعالی کے حسن و جمال پر اطلاع پا کر کامل محبت اور عشق کا حصہ لے وے، اور تا وہ قطع تعلق کی حالت کو جہنم سے زیادہ سمجھے۔ یہ سچی بات ہے کہ گناہ سے بچنا اور خدا تعالی کی محبت میں محو ہو جانا انسان کے لیے ایک عظیم الشان مقصود ہے، اور یہی وہ راحت حقیقی ہے جس کو ہم بہشتی زندگی سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ تمام خواہشیں جو خدا کی رضا مندی کے مخالف ہیں دوزخ کی آگ ہیں، اور ان خواہشوں کی پیروی میں عمر بسر کرنا ایک جہنمی زندگی ہے۔ مگر اس جگہ سوال یہ ہے کہ اس جہنمی زندگی سے نجات کیوں کر حاصل ہو؟ اس کے جواب میں جو علم خدا نے مجھے دیا ہے وہ یہی ہے کہ اس آتش خانہ سے نجات ایسی معرفت الہی پر موقوف ہے جو حقیقی اور کامل ہو، کیونکہ انسانی جذبات جو اپنی طرف کھینچ رہے ہیں وہ ایک کامل درجہ کا سیلاب ہے جو ایمان کو تباہ کرنے کے لیے بڑے زور سے بہہ رہا ہے، اور کامل کا تدارک بجوز کامل کے غیر ممکن ہے۔ پس اسی وجہ سے نجات حاصل کرنے کے لیے ایک کامل معرفت کی ضرورت ہے، کیونکہ مثل مشہور ہے کہ لوہے کو لوہے کے ساتھ ہی توڑ سکتے ہیں۔ یہ امر زیادہ دلائل کا محتاج نہیں کہ قدردانی اور محبت اور خوف یہ سب امور معرفت یعنی پہچاننے سے ہی پیدا ہوتے ہیں۔ اگر ایک بچہ کے ہاتھ میں مثلا ایک ایسا ٹکڑا ہیرے کا دیا جائے جس کی کئی کروڑ روپیہ قیمت ہو سکتی ہے، تو وہ صرف اس کی اسی حد تک قدر کرے گا جیسا کہ ایک کھلونے کی قدر کرتا ہے، اور اگر ایک شخص کو اس کی لا علمی کی حالت میں شہد میں زہر ملا کر دیا جائے تو وہ اسے شوق سے کھائے گا اور یہ نہیں سمجھے گا کہ اس میں میری موت ہے، کیونکہ اس کو ایسے زہر کی معرفت نہیں۔ لیکن تم دانستہ ایک سانپ کے سوراخ میں ہاتھ ڈال نہیں سکتے، کیونکہ تمہیں معلوم ہے کہ ایسے کام سے مرنے کا اندیشہ ہے۔ ایسا ہی تم ایک ہلاہل زہر کو دیدہ و دانستہ کھا نہیں سکتے، کیونکہ تمہیں یہ معرفت حاصل ہے کہ اس زہر کے کھانے سے مر جاؤ گے۔ پھر کیا سبب ہے کہ اس موت کی تم کچھ بھی پرواہ نہیں کرتے کہ جو خدا کے حکموں کے توڑنے سے تم پر وارد ہو جائے گی؟ ظاہر ہے کہ اس کا یہی سبب ہے کہ اس جگہ تمہیں ایسی معرفت بھی حاصل نہیں جیسا کہ تمہیں سانپ اور زہر کی معرفت حاصل ہے، یعنی ان چیزوں کی پہچان ہے۔ یہ بالکل یقینی ہے اور کوئی منطق اس حکم کو توڑ نہیں سکتی کہ معرفت تامہ انسان کو ان تمام کاموں سے روکتی ہے جن میں انسان کے جان و مال کا نقصان ہو، اور ایسے رکنے میں انسان کسی کفارہ کا محتاج نہیں۔ کیا یہ سچ نہیں کہ بدماش لوگ بھی جو جرائم کے عادی ہوتے ہیں ہزاروں ایسے نفسانی جذبات سے دستکش ہو جاتے ہیں جنہیں وہ یقیناً جانتے ہیں کہ دست بدست پکڑے جائیں گے اور سخت سزائیں دی جائیں گی؟ اور تم دیکھتے ہو کہ وہ لوگ روز روشن میں ایسی دکانوں کے لوٹنے کے لیے حملہ نہیں کر سکتے جن میں ہزارہ روپے کھلے پڑے ہیں، اور ان کے رستہ پر بیسیوں پولیس کے سپاہی ہتھیاروں کے ساتھ دورہ کر رہے ہیں۔ پس کیا وہ لوگ چوری یا استحصال بالجبر سے اس لیے رکتے ہیں کہ کسی کفارہ پر ان کو پختہ ایمان ہے یا کسی صلیبی عقیدہ کا ان کے دلوں پر روب ہے؟ نہیں، بلکہ محض اس لیے کہ وہ پولیس کی کالی کالی وردیوں کو پہچانتے ہیں اور ان کی تلواروں کی چمک سے ان کے دلوں پر لرزہ پڑتا ہے، اور ان کو اس بات کی معرفت تامہ حاصل ہے کہ وہ دست درازی سے ماخوذ ہو کر مان جیل خانہ میں بھیجے جائیں گے۔ اور اس اصول پر صرف انسان ہی نہیں بلکہ حیوانات بھی پابند ہیں۔ ایک حملہ کرنے والا شیر جلتی ہوئی آگ میں اپنے تئیں نہیں ڈال سکتا گو کہ اس کے دوسری طرف ایک شکار بھی موجود ہو، اور ایک بھیڑیا ایسی بکری پر حملہ نہیں کر سکتا جس کے سر پر مالک اس کا ماں ایک بھری ہوئی بندوق اور کھچی ہوئی تلوار کے کھڑا ہے۔ بس اے پیارو، یہ نہایت سچا اور آزمودہ فلسفہ ہے کہ انسان گناہ سے بچنے کے لیے معرفت تامہ کا محتاج ہے، نہ کسی کفارہ کا۔ میں سچ سچ کہتا ہوں کہ اگر نوح علیہ السلام کی قوم کو وہ معرفت تامہ حاصل ہوتی جو کامل خوف کو پیدا کرتی ہے تو وہ کبھی غرق نہ ہوتی، اور اگر لوط علیہ السلام کی قوم کو وہ پہچان بخشی جاتی تو ان پر پتھر نہ برستے، اور اگر اس ملک کو ذات الہی کی وہ شناخت عطا کی جاتی جو بدن پر خوف سے لرزہ ڈالتی ہے تو اس پر طاعون سے وہ تباہی نہ آتی جو آ گئی۔ مگر ناقص معرفت کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی، اور نہ اس کا نتیجہ جو خوف اور محبت ہے کامل ہو سکتا ہے۔ جو کامل ایمان نہیں وہ بے سود ہے، اور محبت جو کامل نہیں وہ بے سود ہے، اور خوف جو کامل نہیں وہ بے سود ہے، اور معرفت جو کامل نہیں وہ بے سود ہے، اور ہر ایک غذا اور شربت جو کامل نہیں وہ بے سود ہے۔ کیا تم بھوک کی حالت میں صرف ایک دانہ سے سیر ہو سکتے ہو، یا پیاس کی حالت میں صرف ایک قطرہ سے سیراب ہو سکتے ہو؟ پس اے سست ہمتو اور طلب حق میں کاہلو، تم تھوڑی معرفت سے اور تھوڑی محبت سے اور تھوڑے خوف سے کیوں کر خدا کے بڑے فضل کے امیدوار ہو سکتے ہو؟ اور اپنی محبت سے دل کو پر کر دینا اسی قادر و توانا کا فعل ہے، اور اپنی عظمت کا خوف کسی دل میں قائم کرنا اسی جناب کے ارادہ سے وابستہ ہے، اور قانون قدرت قدیم سے ایسا ہی ہے کہ یہ سب کچھ معرفت کاملہ کے بعد ملتا ہے، اور خوف اور محبت اور قدردانی کی جڑ معرفت کاملہ ہے۔ پس جس کو معرفت کاملہ دی گئی اس کو خوف اور محبت بھی کامل دی گئی، اور جس کو خوف اور محبت کامل دی گئی اس کو ہر ایک گناہ سے جو بے باکی سے پیدا ہوتا ہے نجات دی گئی۔ پس ہم اس نجات کے لیے نہ کسی خون کے محتاج ہیں اور نہ کسی صلیب کے حاجت مند، اور نہ کسی کفارہ کی ہمیں ضرورت ہے، بلکہ ہم صرف ایک قربانی کے محتاج ہیں جو اپنے نفس کی قربانی ہے، جس کی ضرورت کو ہماری فطرت محسوس کر رہی ہے۔ ایسی قربانی کا دوسرے لفظوں میں نام اسلام ہے۔ اسلام کے معنی ہیں ذبح ہونے کے لیے گردن آگے رکھ دینا، یعنی کامل رضا کے ساتھ اپنی روح کو خدا کے آستانہ پر رکھ دینا۔ یہ پیارا نام تمام شریعت کی روح اور تمام احکام کی جان ہے۔ ذبح ہونے کے لیے اپنی دلی خوشی اور رضا سے گردن آگے رکھ دینا کامل محبت اور کامل عشق کو چاہتا ہے، اور کامل محبت کامل معرفت کو چاہتی ہے۔ پس اسلام کا لفظ اسی بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ حقیقی قربانی کے لیے کامل معرفت اور کامل محبت کی ضرورت ہے، نہ کسی اور چیز کی ضرورت۔ اسی کی طرف خدا تعالیٰ قرآن شریف میں اشارہ فرماتا ہے، لَن ينال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، الحج آیت 38۔ یعنی تمہاری قربانیوں کے نہ تو گوشت میرے تک پہنچ سکتے ہیں اور نہ خون، بلکہ صرف یہ قربانی میرے تک پہنچتی ہے کہ تم مجھ سے ڈرو اور میرے لیے تقوی اختیار کرو۔ اب جاننا چاہیے کہ مذہب اسلام کے تمام احکام کی اصل غرض یہی ہے کہ وہ حقیقت جو لفظ اسلام میں مخفی ہے اس تک پہنچایا جائے۔ اسی غرض کے لحاظ سے قرآن شریف میں ایسی تعلیمیں ہیں کہ جو خدا کو پیارا بنانے کے لیے کوشش کر رہی ہیں، کہیں اس کے حسن و جمال کو دکھاتی ہیں اور کہیں اس کے احسانوں کو یاد دلاتی ہیں۔ کیونکہ کسی کی محبت یا تو حسن کے ذریعہ سے دل میں بیٹھتی ہے اور یا احسان کے ذریعہ سے۔ چنانچہ لکھا ہے کہ خدا اپنی تمام خوبیوں کے لحاظ سے واحد لا شریک ہے، کوئی بھی اس میں نقص نہیں۔ وہ مجمع ہے تمام صفات کاملہ کا، اور مظہر ہے تمام پاک قدرتوں کا، اور مبدا ہے تمام مخلوق کا، اور سرچشمہ ہے تمام فیضوں کا، اور مالک ہے تمام جزا سزا کا، اور مرجع ہے تمام امور کا، اور نزدیک ہے باوجود دوری کے، اور دور ہے باوجود نزدیکی کے۔ وہ سب سے اوپر ہے، مگر نہیں کہہ سکتے کہ اس کے نیچے کوئی اور بھی ہے، اور وہ سب چیزوں سے زیادہ پوشیدہ ہے، مگر نہیں کہہ سکتے کہ اس سے کوئی زیادہ ظاہر ہے۔ وہ زندہ ہے اپنی ذات سے، اور ہر ایک چیز اس کے ساتھ زندہ ہے۔ وہ قائم ہے اپنی ذات سے، اور ہر ایک چیز اس کے ساتھ قائم ہے۔ اس نے ہر ایک چیز کو اٹھا رکھا ہے، اور کوئی چیز نہیں جس نے اس کو اٹھا رکھا ہو۔ کوئی چیز نہیں جو اس کے بغیر خود بخود پیدا ہوئی ہے یا اس کے بغیر خود بخود جی سکتی ہے۔ وہ ہر ایک چیز پر محیط ہے، مگر نہیں کہہ سکتے کہ کیسا احاطہ ہے۔ وہ آسمان اور زمین کی ہر ایک چیز کا نور ہے، اور ہر ایک نور اسی کے ہاتھ سے چمکا اور اسی کی ذات کا پرتو ہے۔ وہ تمام عالموں کا پروردگار ہے، کوئی روح نہیں جو اس سے پرورش نہ پاتی ہو اور خود بخود ہو۔ کسی روح کی کوئی قوت نہیں جو اس سے نہ ملی ہو اور خود بخود ہو۔ اور اس کی رحمتیں دو قسم کی ہیں، ایک وہ جو بغیر سبقت عمل کسی عمل کے قدیم سے ظہور پذیر ہیں، جیسا کہ زمین اور آسمان اور سورج اور چاند اور ستارے اور پانی اور آگ اور ہوا اور تمام ذرات اس عالم کے جو ہمارے آرام کے لیے بنائے گئے۔ ایسا ہی جن جن چیزوں کی ہمیں ضرورت تھی، وہ تمام چیزیں ہماری پیدائش سے پہلے ہی ہمارے لیے مہیا کی گئیں، اور یہ سب اس وقت کیا گیا جبکہ ہم خود موجود نہ تھے، نہ ہمارا کوئی عمل تھا۔ کون کہہ سکتا ہے کہ سورج میرے عمل کی وجہ سے پیدا کیا گیا، یا زمین میرے کسی شدھ کرم کے سبب سے بنائی گئی؟ غرض یہ وہ رحمت ہے جو انسان اور اس کے عملوں سے پہلے ظاہر ہو چکی ہے، جو کسی کے عمل کا نتیجہ نہیں۔ دوسری رحمت وہ ہے جو اعمال پر مترتب ہوتی ہے، اور اس کی تصریح کی کچھ ضرورت نہیں۔ ایسا ہی قرآن شریف میں وارد ہے کہ خدا کی ذات ہر ایک عیب سے پاک ہے اور ہر ایک نقصان سے مبرہ ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ انسان بھی اس کی تعلیم کی پیروی کر کے عیبوں سے پاک ہو۔ اور وہ فرماتا ہے، من کان فی ہاذہ اعمی فہو فی الآخرت اعمى، یعنی جو شخص اس دنیا میں اندھا رہے گا اور اس ذات بے چوں کا اس کو دیدار نہیں ہوگا وہ مرنے کے بعد بھی اندھا ہی ہوگا اور تاریکی اس سے جدا نہیں ہوگی، کیونکہ خدا کے دیکھنے کے لیے اسی دنیا میں حواس ملتے ہیں، اور جو شخص ان حواس کو دنیا سے ساتھ نہیں لے جائے گا وہ آخرت میں بھی خدا کو دیکھ نہیں سکے گا۔ اس آیت میں خدا تعالیٰ نے صاف سمجھا دیا ہے کہ وہ انسان سے کس ترقی کا طالب ہے اور انسان اس کی تعلیم کی پیروی سے کہاں تک پہنچ سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ قرآن شریف میں اس تعلیم کو پیش کرتا ہے جس کے ذریعہ سے اور جس پر عمل کرنے سے اسی دنیا میں دیدار الہی میسر آ سکتا ہے، جیسا کہ وہ فرماتا ہے من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، الکہف آیت 111۔ یعنی جو شخص چاہتا ہے کہ اسی دنیا میں اس خدا کا دیدار نصیب ہو جائے جو حقیقی خدا اور پیدا کنندہ ہے، پس چاہیے کہ وہ ایسے نیک عمل کرے جن میں کسی قسم کا فساد نہ ہو، یعنی عمل اس کے نہ لوگوں کے دکھلانے کے لیے ہوں نہ ان کی وجہ سے دل میں تکبر پیدا ہو کہ میں ایسا ہوں اور ایسا ہوں، اور نہ وہ عمل ناقص اور نہ تمام ہوں، اور نہ ان میں کوئی ایسی بدبو ہو جو محبت ذاتی کے برخلاف ہو، بلکہ چاہیے کہ صدق اور وفاداری سے بھرے ہوئے ہوں، اور ساتھ اس کے یہ بھی چاہیے کہ ہر ایک قسم کے شرک سے پرہیز ہو، نہ سورج نہ چاند نہ آسمان کے ستارے نہ ہوا نہ آگ نہ پانی نہ کوئی اور زمین کی چیز معبود ٹھہرائی جائے، اور نہ دنیا کے اسباب کو ایسی عزت دی جائے اور ایسا ان پر بھروسہ کیا جائے کہ گویا وہ خدا کے شریک ہیں، اور نہ اپنی ہمت اور کوشش کو کچھ چیز سمجھا جائے کہ یہ بھی شرک کے قسموں میں سے ایک قسم ہے، بلکہ سب کچھ کر کے یہ سمجھا جائے کہ ہم نے کچھ نہیں کیا، اور نہ اپنے علم پر کوئی غرور کیا جائے اور نہ اپنے عمل پر کوئی ناز، بلکہ اپنے تئیں فی الحقیقت جاہل سمجھیں اور کاہل سمجھیں، اور خدا تعالیٰ کے آستانہ پر ہر ایک وقت رو گری رہے اور دعاؤں کے ساتھ اس کے فیض کو اپنی طرف کھینچا جائے، اور اس شخص کی طرح ہو جائیں کہ جو سخت پیاسا اور بے دست و پا بھی ہے اور اس کے سامنے ایک چشمہ نمودار ہوا ہے نہایت صافی اور شیریں، پس اس نے افتاؤں خیزاں بہرحال اپنے تئیں اس چشمہ تک پہنچا دیا اور اپنے لبوں کو اس چشمہ پر رکھ دیا اور علیحدہ نہ ہوا جب تک کہ سیراب نہ ہوا۔ اور پھر قرآن میں ہمارا خدا اپنی خوبیوں کے بارے میں فرماتا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، الاخلاص آیت 2-5۔ یعنی تمہارا خدا وہ خدا ہے جو اپنی ذات اور صفات میں واحد ہے، نہ کوئی ذات اس کی ذات جیسی ازلی اور ابدی یعنی انادی اور اکال ہے، نہ کسی چیز کے صفات اس کی صفات کے مانند ہیں۔ انسان کا علم کسی معلم کا محتاج ہے اور پھر معدود ہے، مگر اس کا علم کسی معلم کا محتاج نہیں اور بہیں ہما غیر محدود ہے۔ انسان کی شنوائی ہوا کی محتاج ہے اور محدود ہے، مگر خدا کی شنوائی ذاتی طاقت سے ہے اور محدود نہیں، اور انسان کی بینائی سورج یا کسی دوسری روشنی کی محتاج ہے اور پھر محدود ہے، مگر خدا کی بینائی ذاتی روشنی سے ہے اور غیر محدود ہے۔ ایسا ہی انسان کی پیدا کرنے کی قدرت کسی مادہ کی محتاج ہے اور نیز وقت کی محتاج اور پھر محدود ہے، لیکن خدا کی پیدا کرنے کی قدرت نہ کسی مادہ کی محتاج ہے نہ کسی وقت کی محتاج اور غیر محدود ہے، کیونکہ اس کی تمام صفات بے مثل و مانند ہیں، اور جیسے کہ اس کی کوئی مثل نہیں اس کی صفات کی بھی کوئی مثل نہیں۔ اگر ایک صفت میں وہ ناقص ہو تو پھر تمام صفات میں ناقص ہوگا، اس لیے اس کی توحید قائم نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ اپنی ذات کی طرح اپنے تمام صفات میں بے مثل و مانند نہ ہو۔ پھر اس سے آگے آیت ممدوحہ بالا کے یہ معنی ہیں کہ خدا نہ کسی کا بیٹا ہے اور نہ کوئی اس کا بیٹا ہے، کیونکہ وہ غنی بذات ہے، اس کو نہ باپ کی حاجت ہے اور نہ بیٹے کی۔ یہ توحید ہے جو قرآن شریف نے سکھلائی ہے، جو مدار ایمان ہے۔ اور اعمال کے متعلق یہ آیت جامع قرآن شریف میں ہے، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، النحل آیت 91۔ یعنی خدا تمہیں حکم دیتا ہے کہ انصاف کرو اور عدل پر قائم ہو جاؤ، اور اگر اس سے زیادہ کامل بننا چاہو تو پھر احسان کرو، یعنی ایسے لوگوں سے سلوک اور نیکی کرو جنہوں نے تم سے کوئی نیکی نہیں کی، اور اگر اس سے بھی زیادہ کامل بننا چاہو تو محض ذاتی ہمدردی سے اور محض طبعی جوش سے، بغیر نیت کسی شکر یا ممنون منت کرنے کے، بنی نو سے نیکی کرو، جیسا کہ ماں اپنے بچہ سے فقط اپنے طبعی جوش سے نیکی کرتی ہے۔ فرمایا کہ خدا تمہیں اس سے منع کرتا ہے کہ کوئی زیادتی کرو یا احسان جتلاؤ یا سچی ہمدردی کرنے والے کے کافر نعمت بنو۔ اور اسی آیت کی تشریح میں ایک اور مقام میں فرماتا ہے، ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، الدہر آیت 9-10۔ یعنی کامل راست باز جب غریبوں اور یتیموں اور اسیروں کو کھانا دیتے ہیں تو محض خدا کی محبت سے دیتے ہیں، نہ کسی اور غرض سے دیتے ہیں۔ اور وہ انہیں مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ یہ خدمت خاص خدا کے لیے ہے، اس کا ہم کوئی بدلہ نہیں چاہتے، اور نہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا شکر کرو۔ اور پھر سزا جزا کے بارے میں فرمایا، جزاء سیئت سیئت مثلہا فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، الشورى آیت 41۔ یعنی بدی کا بدلہ اسی قدر بدی ہے، دانت کے عوض دانت اور آنکھ کے عوض آنکھ، گالی کے عوض گالی، اور جو شخص معاف کر دے مگر ایسا معاف کرنا جس کا نتیجہ کوئی اصلاح ہو نہ کوئی خرابی، یعنی جس بات کو معاف کیا گیا ہے وہ کچھ سدھر جائے اور بدی سے باز آ جائے، تو اس شرط سے معاف کرنا انتقام سے بہتر ہوگا، اور معاف کرنے والے کو اس کا بدلہ ملے گا۔ یہ نہیں کہ ہر ایک محل بے محل میں ایک گال پر تماچا کھا کر دوسری بھی پھیر دی جائے، یہ تو دور از حکمت ہے۔ اور بعض اوقات بدوں سے نیکی کرنا ایسا مضر ہو جاتا ہے کہ گویا نیکوں سے بدی کی ہے۔ اور پھر فرمایا، ادفع بالتی ہے یا احسن فیض الذی بینک و بینہ عداوت کانہ ولی حمیم، حامیم السجدہ آیت 35۔ یعنی اگر کوئی تجھ سے نیکی کرے تو تو اس سے زیادہ نیکی کر، اور اگر تو ایسا کرے گا تو مابین تمہارے اگر کوئی عداوت بھی ہوگی تو وہ ایسی دوستی سے بدل جائے گی کہ گویا وہ شخص ایک دوست بھی ہے اور رشتہ دار بھی۔ اور فرمایا، ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، الحجرات آیت نمبر 13۔ لا یسر قوم من قوم عسا ان یکونوا خیرا منہم، الحجرات آیت 12۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، الحجرات آیت 14۔ ولا تنابزوا بالالقاب بیس الاسم الفسوق بعد الایمان، الحجرات آیت 12۔ فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور، الحج آیت 31۔ وقولوا قولا سدیدا، الاحزاب آیت 71۔ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، آل عمران آیت نمبر 104۔ یعنی چاہیے کہ ایک تمہارا دوسرے کا گلہ مت کرے، کیا تم پسند کرتے ہو کہ مردے بھائی کا گوشت کھاؤ، اور چاہیے کہ ایک قوم دوسری قوم پر ہنسی نہ کرے کہ ہماری اونچی ذات اور ان کی کم ہے، ممکن ہے کہ وہ تم سے بہتر ہوں، اور خدا کے نزدیک تو زیادہ بزرگ وہی ہے جو زیادہ نیکی اور پرہیزگاری سے حصہ لیتا ہے، اور خدا کے نزدیک تو زیادہ بزرگ وہی ہے جو زیادہ نیکی اور پرہیزگاری سے حصہ لیتا ہے۔ قوموں کا تفرقہ کچھ چیز نہیں ہے، اور تم برے ناموں سے جن سے لوگ چڑتے ہیں یا اپنی ہتک سمجھتے ہیں ان کو مت پکارو، ورنہ خدا کے نزدیک تمہارا نام بدکار ہوگا۔ اور بتوں سے اور جھوٹ سے پرہیز کرو کہ یہ دونوں ناپاک ہیں، اور جب بات کرو تو حکمت اور معقولیت سے کرو اور لغو گوئی سے بچو، اور چاہیے کہ تمہارے تمام اعضاء اور تمام قوتیں خدا کی تابع ہوں، اور تم سب ایک ہو کر اس کی اطاعت میں لگو۔ اور پھر ایک مقام میں فرمایا، الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ التکاثر آیت 2-9۔ اے وہ لوگو جو خدا سے غافل ہو، دنیا طلبی نے تمہیں غافل کیا، یہاں تک کہ تم قبروں میں داخل ہو جاتے ہو اور غفلت سے باز نہیں آتے، یہ تمہاری غلطی ہے، اور عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ پھر میں کہتا ہوں کہ عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا، اگر تمہیں یقینی علم حاصل ہو جائے تو تم علم کے ذریعہ سے سوچ کر کے اپنے جہنم کو دیکھ لو، اور تمہیں معلوم ہو جائے کہ تمہاری زندگی جہنمی ہے۔ پھر اگر اس سے بڑھ کر تمہیں معرفت ہو جائے تو تم یقین کامل کی آنکھ سے دیکھ لو کہ تمہاری زندگی جہنمی ہے، پھر وہ وقت بھی آتا ہے کہ تم جہنم میں ڈالے جاؤ گے، اور ہر ایک عیاشی اور بے اعتدالی سے پوچھے جاؤ گے، یعنی عذاب میں ماخوذ ہو کر حق الیقین تک پہنچ جاؤ گے۔ ان آیات میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یقین تین قسم کا ہوتا ہے، ایک یہ کہ محض علم اور قیاس سے حاصل ہوتا ہے، جیسا کہ کوئی دور سے دھواں دیکھے اور قیاس اور عقل کو دخل دے کر سمجھ لے کہ اس جگہ ضرور آگ ہوگی، اور پھر دوسری قسم یقین کی یہ ہے کہ اس آگ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے۔ پھر تیسری قسم یقین کی یہ ہے کہ مثلاً اس آگ میں ہاتھ ڈال دے اور اس کی قوت احتراق سے مزہ چکھ لے۔ پس یہ تین قسمیں ہوئیں، علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین۔ اس آیت میں خدا تعالیٰ نے سمجھایا کہ تمام راحت انسان کی خدا تعالیٰ کے قرب اور محبت میں ہے، اور جب اس سے علاقہ توڑ کر دنیا کی طرف جھکے تو یہ جہنمی زندگی ہے، اور اس جہنمی زندگی پر آخر کار ہر ایک شخص اطلاع پا لیتا ہے، اور اگرچہ اس وقت اطلاع پاوے جبکہ یک دفعہ مال و متاع اور دنیا کے تعلقات کو چھوڑ کر مرنے لگے۔ اور پھر دوسری جگہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَان، الرحمن آیت 47۔ یعنی جو شخص خدا تعالیٰ کے مقام اور عزت کا پاس کر کے اور اس بات سے ڈر کر کہ ایک دن خدا کے حضور میں پوچھا جائے گا گناہ کو چھوڑتا ہے، اس کو دو بہشت عطا ہوں گے، اول اسی دنیا میں بہشتی زندگی اس کو عطا کی جاوے گی، اور ایک پاک تبدیلی اس میں پیدا ہو جائے گی، اور خدا اس کا متولی اور متکفل ہوگا۔ دوسرے مرنے کے بعد جاویدانی بہشت اس کو عطا کیا جائے گا، یہ اس لیے کہ وہ خدا سے ڈرا اور اس کو دنیا پر اور نفسانی جذبات پر مقدم کر لیا۔ پھر ایک اور جگہ قرآن شریف میں فرماتا ہے، انا آتدنا للکافرین سلاسلا و اغلالم و سعیرا ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجہا کافورا عین یشرب بہا عباد اللہ یفجرونہا تفجیرا۔ الدہر آیت 5-7۔ و یسقون فیہا کاسا کان مزاجہا زنجبیلا عینا فیہا تسمی سلسبیلا۔ الدہر آیت 18-19۔ یعنی ہم نے کافروں کے لیے جو ہماری محبت دل میں نہیں رکھتے اور دنیا کی طرف جھکے ہوئے ہیں، زنجیر اور توق گردن اور دل کے جلنے کے سامان تیار کر رکھے ہیں، اور دنیا کی محبت کی ان کے پیروں میں زنجیریں ہیں اور گردنوں میں ترک خدا کا ایک توق ہے جس سے سر اٹھا کر اوپر کو نہیں دیکھ سکتے اور دنیا کی طرف جھکے جاتے ہیں، اور دنیا کی خواہشوں کی ہر وقت ان کے دلوں میں ایک جلن ہے، مگر وہ جو نیکوکار ہیں وہ اسی دنیا میں ایسا کافوری شربت پی رہے ہیں جس نے ان کے دلوں میں سے دنیا کی محبت ٹھنڈی کر دی ہے اور دنیا طلبی کی پیاس بجھا دی ہے۔ کافوری شربت کا ایک چشمہ ہے جو ان کو عطا کیا جاتا ہے، اور وہ اس چشمہ کو پھاڑ پھاڑ کر نہر کی صورت پر کر دیتے ہیں، تا وہ نزدیک اور دور کے پیاسوں کو اس میں شریک کر دیں، اور جب وہ چشمہ نہر کی صورت پر آ جاتا ہے اور قوت ایمانی بڑھ جاتی ہے اور محبت الہی نشو و نما پانے لگتی ہے، تب ان کو ایک اور شربت پلایا جاتا ہے جو زنجبیلی شربت کہلاتا ہے۔ یعنی پہلے تو وہ کافوری شربت پیتے ہیں جس کا کام صرف اس قدر ہے کہ دنیا کی محبت ان کے دلوں پر سے ٹھنڈی کر دے، لیکن بعد اس کے وہ ایک گرم شربت کے بھی محتاج ہیں تا خدا کی محبت کی گرمی ان میں بھڑکے، کیونکہ صرف بدی کا ترک کرنا کمال نہیں ہے، بس اسی کا نام زنجبیلی شربت ہے اور اس چشمہ کا نام سلسبیل ہے جس کے معنی ہیں خدا کی راہ پوچھ۔ اور پھر ایک مقام میں فرمایا، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، الشمس آیت 10۔ یعنی نفسانی گرفتاریوں سے وہ شخص نجات پا گیا اور بہشتی زندگی کا مالک ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاک بنا لیا، اور ناکام و نامراد رہا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو زمین میں دھنسایا اور آسمان کی طرف رخ نہ کیا۔ اور چونکہ یہ مقامات صرف انسانی سعی سے حاصل نہیں ہو سکتے، اس لیے جا بجا قرآن شریف میں دعا کی ترغیب دی ہے اور مجاہدہ کی طرف رغبت دلائی ہے، جیسا کہ وہ فرماتا ہے، ادعونی استجب لکم، المومن آیت 61۔ یعنی دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اور پھر فرماتا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، البقرہ آیت 187۔ یعنی اگر میرے بندے میرے وجود سے سوال کریں کہ کیوں کر اس کی ہستی ثابت ہے اور کیوں کر سمجھا جائے کہ خدا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ میں بہت ہی نزدیک ہوں، میں اپنے پکارنے والے کو جواب دیتا ہوں، اور جب وہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی آواز سنتا ہوں اور اس سے ہم کلام ہوتا ہوں، پس چاہیے کہ اپنے تئیں ایسے بنا دیں کہ میں ان سے ہم کلام ہو سکوں اور مجھ پر کامل ایمان لائیں تا ان کو میری راہ ملے۔ اور پھر فرماتا ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، العنکبوت آیت 70۔ یعنی جو لوگ ہماری راہ میں اور ہماری طلب کے لیے طرح طرح کی کوششیں اور محنتیں کرتے ہیں، ہم ان کو اپنی راہ دکھلا دیتے ہیں۔ اور پھر فرماتا ہے، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، یعنی اگر خدا سے ملنا چاہتے ہو تو دعا بھی کرو اور کوشش بھی کرو اور صادقوں کی صحبت میں بھی رہو، کیونکہ اس راہ میں صحبت بھی شرط ہے۔ یہ تمام احکام وہ ہیں جو انسان کو اسلام کی حقیقت تک پہنچاتے ہیں، کیونکہ جیسا کہ میں بیان کر چکا ہوں، اسلام کی حقیقت یہ ہے کہ اپنی گردن خدا کے آگے قربانی کے بکرے کی طرح رکھ دینا اور اپنے تمام ارادوں سے کھوئے جانا اور خدا کے ارادہ اور رضا میں محو ہو جانا اور خدا میں گم ہو کر ایک موت اپنے پر وارد کر لینا اور اس کی محبت ذاتی سے پورا رنگ حاصل کر کے محض محبت کے جوش سے اس کی اطاعت کرنا، نہ کسی اور بنا پر، اور ایسی آنکھیں حاصل کرنا جو محض خدا کے ساتھ دیکھتی ہوں، اور ایسے کان حاصل کرنا جو محض اس کے ساتھ سنتے ہوں، اور ایسا دل پیدا کرنا جو سراسر اس کی طرف جھکا ہوا ہو، اور ایسی زبان حاصل کرنا جو اس کے بلائے بولتی ہو، یہ وہ مقام ہے جس پر تمام سلوک ختم ہو جاتے ہیں اور انسانی قوا اپنے ذمہ کا تمام کام کر چکتے ہیں اور پورے طور پر انسان کی نفسانیت پر موت وارد ہو جاتی ہے، تب خدا تعالی کی رحمت اپنے زندہ کلام اور چمکتے ہوئے نوروں کے ساتھ دوبارہ اس کو زندگی بخشتی ہے اور وہ خدا کے لذیذ کلام سے مشرف ہوتا ہے اور وہ دقیق در دقیق نور جس کو عقلیں دریافت نہیں کر سکتی اور آنکھیں اس کی کنا تک نہیں پہنچتی، وہ خود انسان کے دل سے نزدیک ہو جاتا ہے، جیسا کہ خدا فرماتا ہے نحنو اقرب الیہ من حبل الورید، قاف آیت 17، یعنی ہم اس کی شاہ رگ سے بھی زیادہ اس سے نزدیک ہیں، پس ایسا ہی وہ اپنے قرب سے فانی انسان کو مشرف کرتا ہے، تب وہ وقت آتا ہے کہ نابینائی دور ہو کر آنکھیں روشن ہو جاتی ہیں اور انسان اپنے خدا کو نئی آنکھوں سے دیکھتا ہے اور اس کی آواز سنتا ہے اور اس کی نور کی چادر کے اندر اپنے تئیں لپٹا ہوا پاتا ہے، تب مزد کی غرض ختم ہو جاتی ہے اور انسان اپنے خدا کے مشاہدہ سے سفلی زندگی کا گندا چولا اپنے وجود پر سے پھینک دیتا ہے اور ایک نور کا پیراہن پہن لیتا ہے، اور نہ صرف وعدہ کے طور پر اور نہ فقط آخرت کے انتظار میں خدا کے دیدار اور بہشت کا منتظر رہتا ہے، بلکہ اسی جگہ اور اسی دنیا میں دیدار اور گفتار اور جنت کی نعمتوں کو پا لیتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنت التی کنتم توعدون، حامیم السجدہ آیت 31، یعنی جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا خدا وہ خدا ہے جو جامع صفات کاملہ ہے، جس کی ذات اور صفات میں اور کوئی شریک نہیں، اور یہ کہہ کر پھر وہ استقامت اختیار کرتے ہیں اور کتنے ہی زلزلے آئیں اور بلائیں نازل ہوں اور موت کا سامنا ہو، ان کے ایمان اور صدق میں فرق نہیں آتا، ان پر فرشتے اترتے ہیں اور خدا ان سے ہم کلام ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ تم بلاؤں سے اور خوفناک دشمنوں سے مت ڈرو اور نہ گزشتہ مصیبتوں سے غمگین ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں اور میں اسی دنیا میں تمہیں بہشت دیتا ہوں جس کا تمہیں وعدہ دیا گیا تھا، پس تم اس سے خوش ہو. اب واضح ہو کہ یہ باتیں بغیر شہادت کے نہیں، اور یہ ایسے وعدے نہیں کہ جو پورے نہیں ہوئے، بلکہ ہزاروں اہل دل مذہب اسلام میں اس روحانی بہشت کا مزہ چکھ چکے ہیں. در حقیقت اسلام وہ مذہب ہے جس کے سچے پیروں کو خدا تعالی نے تمام گزشتہ راست بازوں کا وارث ٹھہرایا ہے اور ان کی متفرق نعمتیں اس امت مرحومہ کو عطا کر دی ہیں، اور اس نے اس دعا کو قبول کر لیا ہے جو قرآن شریف میں آپ سکھلائی تھی، اور وہ یہ ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، الفاتحہ آیت 6-7. ہمیں وہ راہ دکھلا جو ان راست بازوں کی راہ ہے جن پر تو نے ہر ایک انعام اکرام کیا ہے، یعنی جنہوں نے تجھ سے ہر ایک قسم کی برکتیں پائی ہیں اور تیرے مکالمہ مخاطبہ سے مشرف ہوئے ہیں اور تجھ سے دعاؤں کی قبولیتیں حاصل کی ہیں اور تیری نصرت اور مدد اور رہنمائی ان کے شامل حال ہوئی ہے، اور ان لوگوں کی راہوں سے ہمیں بچا جن پر تیرا غضب ہے اور جو تیری راہ کو چھوڑ کر اور راہوں کی طرف چلے گئے ہیں. یہ وہ دعا ہے جو نماز میں 5 وقت پڑھی جاتی ہے، اور یہ بتلا رہی ہے کہ اندھا ہونے کی حالت میں دنیا کی زندگی بھی ایک جہنم ہے اور پھر مرنا بھی ایک جہنم ہے، اور در حقیقت خدا کا سچا تابع اور واقعی نجات پانے والا وہی ہو سکتا ہے جو خدا کو پہچان لے اور اس کی ہستی پر کامل ایمان لے آوے، اور وہی ہے جو گناہ کو چھوڑ سکتا ہے اور خدا کی محبت میں محو ہو سکتا ہے. پس جس دل میں یہ خواہش اور یہ طلب نہیں، کہ خدا کا مکالمہ اور مخاطبہ یقینی طور پر اس کو نصیب ہو، وہ ایک مردہ دل ہے اور جس دین میں یہ قوت نہیں کہ اس کمال تک پہنچاوے اور اپنے سچے پیروں کو خدا کا ہم کلام بنا دے، وہ دین من جانب اللہ نہیں اور اس میں راستی کی روح نہیں۔ ایسا ہی جس کسی نبی نے اس راہ کی طرف لوگوں کو نہیں چلایا کہ خدا کے مکالمہ اور مخاطبہ کے طالب ہوں اور کامل معرفت کے خواہاں ہوں، وہ نبی بھی خدا کی طرف سے نہیں ہے اور وہ خدا پر افتراء کرتا ہے۔ کیونکہ انسان کا عظیم الشان مقصود جس سے وہ گناہوں سے نجات پا سکتا ہے یہی ہے کہ خدا کی ہستی اور اس کی سزا جزا پر اس کو پورا یقین آوے، مگر اس غیب الغیب خدا پر کیوں کر یقین حاصل ہو جب تک اس کی طرف سے ان الموجود کی آواز نہ سنی جاوے اور جب تک کہ انسان اس کی طرف سے کھلے کھلے نشان مشاہدہ نہ کرے کیوں کر اس کی ہستی پر یقین کامل آوے۔ عقلی دلائل سے خدا کے وجود کا پتہ لگانا صرف اس حد تک ہے کہ عقل سلیم زمین و آسمان اور ان کی ترتیب ابلغ اور محکم کو دیکھ کر یہ تجویز کرتی ہے کہ ان مصنوعات پر حکمت کا کوئی ثانے ہونا چاہیے، مگر یہ دکھلا نہیں سکتے کہ فی الحقیقت ثانے ہے بھی، اور ظاہر ہے کہ ہونا چاہیے صرف ایک خیال ہے اور ہے ایک امر واقعہ کا ثبوت ہے، اور دونوں میں فرق کھلا کھلا ہے، یعنی پہلی صورت میں صرف ضرورت ثانے بتلائی گئی ہے اور دوسری صورت میں اس کے فی الواقعہ موجود ہونے کی شہادت دی جاتی ہے۔ غرض اس زمانہ میں کہ مذاہب کی باہمی کشاکش کا ایک تند و تیز سیلاب چل رہا ہے، طالب حق کو اس اصل مقصود کو فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ مذہب وہی سچا ہے جو یقین کامل کے ذریعہ سے خدا کو دکھلا سکتا ہے اور درجہ مکالمہ مخاطبہ الہیہ تک پہنچا سکتا ہے اور خدا کی ہم کلامی کا شرف بخش سکتا ہے، اور اس طرح اپنی روحانی قوت اور روح پرور خاصیت سے دلوں کو گناہ کی تاریکی سے چھڑا سکتا ہے، اور اس کے سوا سب دھوکہ دینے والے ہیں۔ اب ہم اس ملک کے چند مذاہب پر نظر کرتے ہیں کہ کیا وہ خدا تعالیٰ کی معرفت کے بارے میں یقین کامل تک پہنچا سکتے ہیں، اور کیا ان کی کتابوں میں یہ وعدہ موجود ہے کہ وہ خدا کے یقینی مکالمہ سے شرف حاصل کرا سکتے ہیں، اور اگر موجود ہے تو کیا اس زمانہ میں ان میں سے کوئی اس کا مصداق پایا بھی جاتا ہے یا نہیں۔ سو سب سے پہلے قابل ذکر وہ مذہب ہے جو مسیحی مذہب کے نام سے پکارا جاتا ہے، پس واضح ہو کہ اس مذہب کے بارے میں ہمیں زیادہ لکھنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ مسیحی صاحبوں کا اس پر اتفاق ہو چکا ہے کہ مسیح کے زمانہ کے بعد الہام اور وحی پر مہر لگ گئی ہے اور اب یہ نعمت آگے نہیں بلکہ پیچھے رہ گئی ہے، اور اب اس کے پانے کی کوئی بھی راہ نہیں اور قیامت تک نومیدی ہے اور فیض کا دروازہ بند ہے، اور شاید یہی وجہ ہوگی کہ نجات پانے کے لیے ایک نئی تجویز نکالی گئی ہے اور ایک نیا نسخہ تجویز کیا گیا ہے جو تمام جہان کے اصول سے نرالا اور سراسر عقل اور انصاف اور رحم سے مخالف ہے، اور وہ یہ ہے کہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے تمام جہان کے گناہ اپنے ذمہ لے کر صلیب پر مرنا منظور کیا تا ان کی اس موت سے دوسروں کی رہائی ہو، اور خدا نے اپنے بے گناہ بیٹے کو مارا تا گناہ گاروں کو بچاوے۔ لیکن ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس قسم کی مظلومانہ موت سے دوسروں کے دل گناہ کی پلید خصلت سے کیوں کر صاف اور پاک ہو سکتے ہیں، اور کیوں کر ایک بے گناہ کے قتل ہونے سے دوسروں کو گزشتہ گناہوں کی معافی کی سند مل سکتی ہے، بلکہ اس طریق میں انصاف اور رحم دونوں کا خون ہے، کیونکہ گناہگار کے عوض میں بے گناہ کو پکڑنا خلاف انصاف ہے، اور نیز بیٹے کو اس طرح ناحق سخت دلی سے قتل کرنا خلاف رحم ہے، اور اس حرکت سے فائدہ خاک نہیں۔ اور ابھی ہم لکھ چکے ہیں کہ اصل سبب گناہ کے سیلاب کا قلت معرفت ہے، پس جب تک ایک علت موجود ہے تا تب تک معلول کی نفی کیوں کر ہو سکتی ہے؟ ہمیشہ علت کا وجود معلول کے وجود کو چاہتا ہے۔ اب جائے حیرت ہے کہ یہ کیسا فلسفہ ہے کہ گناہ کرنے کی علت جو قلت معرفت باری تعالی ہے وہ تو سر پر موجود کھڑی ہے، مگر معلول اس کا جو ارتکاب گناہ کی حالت ہے وہ معدوم ہو گئی ہے۔ تجربہ ہزاروں گواہ پیش کرتا ہے کہ بجز معرفت کامل کے نہ کسی چیز کی محبت پیدا ہو سکتی ہے، اور نہ کسی چیز کا خوف پیدا ہوتا ہے، اور نہ اس کی قدردانی ہوتی ہے۔ اور یہ تو ظاہر ہے کہ انسان کسی فعل یا ترک فعل کو یا تو خوف کی وجہ سے کرتا ہے اور یا محبت کی وجہ سے، اور خوف اور محبت دونوں معرفت سے پیدا ہوتی ہیں۔ پس جب معرفت نہیں تو نہ خوف ہے اور نہ محبت ہے۔ اے عزیزو اور پیارو، اس جگہ راستے کی حمایت اس بیان کے لیے ہمیں مجبور کرتی ہے کہ خدا تعالیٰ کی معرفت کے بارے میں حضرات مسیحیوں کے ہاتھ میں کوئی امر صاف نہیں ہے۔ وحی کے سلسلہ پر تو پہلے سے مہر لگ چکی ہے، اور مسیح اور حواریوں کے بعد معجزات بھی بند ہو گئے ہیں۔ رہا عقلی طریق، سو آدمزاد کو خدا بنانے میں وہ طریق بھی ہاتھ سے گیا۔ اور اگر گزشتہ معجزات جو اب محض قصوں کے رنگ میں ہیں پیش کیے جائیں، تو اول تو ہر ایک منکر کہہ سکتا ہے کہ خدا جانے ان کی اصل حقیقت کیا ہے اور کس قدر مبالغہ ہے۔ کیونکہ کچھ شک نہیں کہ مبالغہ کرنا انجیل نویسوں کی عادت میں داخل تھا۔ چنانچہ ایک انجیل میں یہ فقرہ موجود ہے کہ مسیح نے اتنے کام کیے کہ اگر وہ لکھے جاتے تو دنیا میں سما نہ سکتے۔ اب دیکھو کہ وہ کام بغیر لکھنے کے تو دنیا میں سما گئے، لیکن لکھنے کی حالت میں وہ دنیا میں نہیں سمائیں گے۔ یہ کس قسم کا فلسفہ اور کس قسم کی منطق ہے؟ کیا کوئی سمجھ سکتا ہے؟ ماں سوا اس کے حضرت مسیح علیہ السلام کے معجزات موسیٰ نبی کے معجزات سے کچھ بڑھ کر نہیں ہیں، اور ایلیا نبی کے نشانوں کا جب مسیح کے نشانوں سے مقابلہ کریں تو ایلیا کے معجزات کا پلہ بھاری معلوم ہوتا ہے۔ پس اگر معجزات سے کوئی خدا بن سکتا ہے تو یہ سب بزرگ خدائی کے مستحق ہیں۔ اور یہ بات کہ مسیح نے اپنے تئیں خدا کا بیٹا کہا ہے یا کسی اور کتاب میں اس کو بیٹا کہا گیا ہے، ایسی تحریروں سے اس کی خدائی نکالنا درست نہیں۔ بائبل میں بہت سے لوگوں کو خدا کے بیٹے کہا گیا ہے، بلکہ بعض کو خدا بھی۔ پھر مسیح کی تخصیص بے وجہ ہے۔ اور اگر ایسا ہوتا بھی کہ کسی دوسرے کو ان کتابوں میں بجز مسیح کے خدا یا خدا کے بیٹے کا لقب نہ دیا جاتا، تب بھی ایسی تحریروں کو حقیقت پر حمل کرنا نادانی تھا۔ کیونکہ خدا کے کلام میں ایسے استعارات بکثرت پائے جاتے ہیں، مگر جس حالت میں بائبل کے روح سے خدا کا بیٹا کہلانے میں اور بھی مسیح کے شریک ہیں، تو دوسرے شرکاء کو کیوں اس فضیلت سے محروم رکھا جاتا ہے؟ غرض نجات کے لیے اس منصوبہ پر بھروسہ کرنا صحیح نہیں ہے، اور گناہ سے باز رہنے کو اس منصوبہ سے کوئی بھی تعلق نہیں پایا جاتا، بلکہ دوسرے کی نجات کے لیے خودکشی کرنا خود گناہ ہے۔ اور میں خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ ہرگز مسیح نے اپنی رضامندی سے صلیب کو منظور نہیں کیا، بلکہ شریر یہودیوں نے جو چاہا اس سے کیا، اور مسیح نے صلیبی موت سے بچنے کے لیے باغ میں ساری رات دعا کی اور اس کے آنسو جاری ہو گئے۔ تب خدا نے بباعث اس کے تقوی کے اس کی دعا قبول کی اور اس کو صلیبی موت سے بچا لیا، جیسا کہ خود انجیل میں بھی لکھا ہے۔ پس یہ کیسی تومت ہے کہ مسیح نے اپنی رضامندی سے خودکشی کی؟ ماں سوا اس کے عقل تجویز نہیں کر سکتی کہ زید اپنے سر پر پتھر مارے اور بکر کی اس سے درد سر جاتی رہے۔ ہاں ہم قبول کرتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام نبی تھے اور ان کامل بندوں میں سے تھے جن کو خدا نے اپنے ہاتھ سے صاف کیا ہے، لیکن وہ الفاظ جو ان کی نسبت یا دوسرے نبیوں کی نسبت کتابوں میں وارد ہیں، ان سے نہ ان کو اور نہ کسی اور نبی کو ہم خدا بنا سکتے ہیں۔ میں ان امور میں خود صاحب تجربہ ہوں اور میری نسبت خدا تعالیٰ کی پاک وحی میں وہ اعزاز اور اکرام کے لفظ موجود ہیں کہ میں نے کسی انجیل میں حضرت مسیح کے بارے میں نہیں دیکھے۔ اب میں کیا یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں حقیقت میں خدا ہوں یا خدا کا بیٹا ہوں؟ رہی انجیل کی تعلیم، سو میری رائے یہ ہے کہ تعلیم کامل وہ ہوتی ہے جو تمام انسانی قوا کی پرورش کرے، نہ صرف یہ کہ محض ایک پہلو پر اپنا تمام زور ڈال دے۔ میں سچ سچ کہتا ہوں کہ یہ کامل تعلیم میں نے قرآن شریف میں ہی پائی ہے، وہ ہر ایک امر میں حق اور حکمت کی رعایت رکھتا چلا جاتا ہے۔ مثلا انجیل میں کہا گیا ہے کہ ایک گال پر تماچا کھا کر دوسری بھی پھیر دے، مگر قرآن شریف ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ یہ حکم ہر حال اور ہر محل میں نہیں، بلکہ موقع اور محل دیکھنا چاہیے کہ کیا وہ صبر کو چاہتا ہے یا انتقام کو، اور عفو کو چاہتا ہے یا سزا کو۔ اب ظاہر ہے کہ یہی قرآنی تعلیم کامل ہے، اور بغیر اس کی پابندی کے انسانی سلسلہ تباہ ہو جاتا ہے اور نظام دنیا بگڑ جاتا ہے۔ ایسا ہی انجیل میں کہا گیا ہے کہ تو شہوت کی نظر سے بیگانہ عورت کی طرف مت دیکھ، مگر قرآن شریف میں ہے کہ نہ تو شہوت کی نظر سے اور نہ بغیر شہوت کے بیگانہ عورتوں کو دیکھنے کی عادت کر، کہ یہ سب تیرے لیے ٹھوکر کی جگہ ہے۔ چاہیے کہ ضرورتوں کے موقع پر تیری آنکھ بند کے قریب ہو اور دھندلی سی ہو، اور کھلی کھلی نظر ڈالنے سے پرہیز کر، کہ یہی طریق پاک دلی کے محفوظ رکھنے کا ہے۔ اس زمانہ کے مخالف فرقے شاید اس حکم سے مخالفت کریں گے کیونکہ آزادی کا نیا نیا شوق ہے، مگر تجربہ صاف بتلا رہا ہے کہ یہی حکم صحیح ہے۔ دوستو، کھلی کھلی بے تکلفی اور نظر بازی کے کبھی نتیجے اچھے نہیں نکلتے۔ مثلا جس حالت میں ابھی ایک مرد نفسانی جذبات سے پاک نہیں، اور نہ جوان عورت نفسانی جذبات سے پاک ہے، تو ان دونوں کو ملاقات اور نظر بازی اور آزادی کا موقع دینا گویا ان کو اپنے ہاتھ سے گڑے میں ڈالنا ہے۔ ایسا ہی انجیل میں کہا گیا ہے کہ بغیر زنا کے طلاق درست نہیں، مگر قرآن شریف جائز رکھتا ہے کہ جہاں مثلا خاوند اور عورت دونوں باہم جانی دشمن ہو جائیں اور ایک کی جان دوسرے سے خطرہ میں ہو، اور یا عورت نے زنا تو نہیں کیا مگر زنا کے لوازم پیدا کر لیے ہیں، اور یا اس کو کوئی ایسی مرض ہو گئی ہے جس سے تعلق قائم رکھنے کی حالت میں خاوند کی ہلاکت ہے، یا ایسا ہی کوئی اور سبب پیدا ہو گیا ہے جو خاوند کی نظر میں طلاق کا موجب ہے، تو ان سب صورتوں میں طلاق دینے میں خاوند پر کوئی اعتراض نہیں۔ اب پھر ہم اصل مقصود کی طرف عود کر کے کہتے ہیں کہ یقیناً یاد رکھو کہ حضرات مسیحیوں کے پاس نجات اور گناہ سے رکنے کا کوئی حقیقی ذریعہ موجود نہیں، کیونکہ نجات کے بجز اس کے اور کوئی معنی نہیں کہ انسان کی ایسی حالت ہو جائے کہ گناہوں کے ارتکاب پر دلیری نہ کر سکے، اور خدا تعالیٰ کی محبت اس قدر ترقی کرے کہ نفسانی محبتیں اس پر غالب نہ آ سکیں۔ اور ظاہر ہے کہ یہ حالت بجز معرفت تامہ کے پیدا نہیں ہو سکتی۔ اب جب ہم قرآن شریف کو دیکھتے ہیں تو ہم اس میں کھلے طور پر وہ وسائل پاتے ہیں جن سے خدا تعالیٰ کی معرفت تامہ حاصل ہو سکے، اور پھر خوف غالب ہو کر گناہوں سے رک سکیں، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی پیروی سے مکالمہ مخاطبہ الہیہ نصیب ہو جاتا ہے، اور آسمانی نشان ظاہر ہوتے ہیں، اور انسان خدا سے علم غیب پاتا ہے، اور ایک محکم تعلق اس سے پیدا ہو جاتا ہے، اور دل خدا کے وصال کے لیے جوش مارتا ہے، اور اس کو ہر ایک چیز پر مقدم کر لیتا ہے، اور دعائیں قبول ہو کر اطلاع دی جاتی ہے، اور ایک دریا معرفت کا جاری ہو جاتا ہے جو گناہ سے روکتا ہے۔ اور پھر جب ہم انجیل کی طرف آتے ہیں تو گناہ سے بچنے کے لیے صرف اس میں ایک غیر معقول طریق پاتے ہیں جس کو ازالہ گناہ سے کچھ بھی تعلق نہیں۔